أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکومت الہی در قرآن کریم موضوع ہے سلسلہ گفتگو کے لیے, اور بیان ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو وہ عنوان منشور ہدایت انسان نازل کیا ہے, جس میں انسان کی حیات کے لیے کامل و مکمل و جامع منشور ہدایت کا پیش کیا ہے, اور اس ہدایت کا مرکز و محور حکومت الہی کو قرار دیا ہے کہ اگر الہی حکومت قائم ہو انسان مقصد ہدایت تک پہنچ سکتا ہے. وہ حکومت الہی کا اصلی مقصد بھی ہدایت ہے, سعادت وسیلہ ہے, سعادت وسیلہ مقصد نہیں ہے حکومت اسلامی کا. حکومت الہی کے قیام کے بغیر مقصد ہدایت حاصل نہیں ہو سکتا, چونکہ مرکز اختیارات و محور اختیارات انسان کی زندگی کا وہ حکومت ہے, اور اگر حکومت غیر الہی ہو اور اس حکومت پہ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مراکز ہدایت کے مراکز قائم کیے جائیں جن کا اختیار غیر الہی حکومت کے پاس ہو, وہ چھوٹے ادارے ضمنی و ذیلی و نجی ہدایت کا کردار کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے, جس طرح سے کہ ابھی عملاً ہو رہا ہے. مثلاً اصل حکومت اکثر ممالک کے اندر یا تمام ممالک کے اندر غیر الہی ہے, اور ان غیر الہی حکومتوں کے اندر نجی طور پر مساجد, عبادت کے مراکز, مدرسے و اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سینٹر ہیں جنہیں ہدایت کا مرکز کہا جاتا ہے. یہ مراکز اگر چاہیں بھی ہدایت کا کردار ادا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کا اپنا اختیار ان کے پاس نہیں ہے, ان کا اختیار بھی حکومتوں کے پاس ہے. اول یہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے بے جا طور پر کہ ہم ہدایت کے مراکز قائم کر کے راہ ہدایت پہ جا رہے ہیں. یہ خیال ہے, خیال سے بیشتر کچھ بھی نہیں ہے, اور جس کا عملی نتیجہ بھی صدیوں میں رائے سامنے آ چکا ہے کہ مسلمان کو ہدایت کرنا مشکل ہے, یا مسلمان ہی ہدایت سے بہک گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل مرکز حیات انسان ہے, اختیاراتی ادارہ حکومت, وہ غیر الہی ہے. باہر کیف یہ المیہ تاریخ اسلام میں رونما ہوا ہے کہ اتنی دوری اختیار کی گئی ہے الہی حکومت سے کہ آج ذہنی طور پر بھی مسلمان بہت دور ہو چکے ہیں حکومت الہی کے تصور سے, تصور کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہے. جبکہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت ہی واضح طور پر, و جس طرح قرآن کا اسلوب ہے, قرآن بیان ہے, تبیان ہے, مبین ہے, روشن ہے, بغیر کسی غبار کے, بغیر کسی اجمال کے, بغیر کسی ابہام کے اپنی مراد و مقصد کو قرآن واضح کرتا ہے, اسی طرح سے بہت ہی شفاف طور پر بیان کیا ہے کہ حق حکومت اللہ کے پاس ہے, وہ حاکمیت فقط اللہ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن الہی و حکم الہی سے قائم حکومت کو حکومت الہی کہیں گے, جس میں قانون حکم خدا ہوگا, قانون وحی خدا و ما انزل اللہ ہوگا. اس حکومت کا قیام از نظر قرآن کریم واجب ہے و لازم ہے و تمام فرائض و واجبات پر مقدم ہے. پہلے یہ واجب ادا کیا جائے, بعد میں اس کے ذریعے دیگر واجبات قائم کیے جائیں, چونکہ تمام واجبات دینی و الہی اس فضا کے لیے ہیں کہ جہاں پر حکومت و حاکمیت دین کی ہو, اللہ کی ہو. تمام انبیاء کرام مامور تھے و امتیں مامور تھیں قیام حکومت الہی پر, اور انبیاء کرام نے قائم بھی کی ہیں، جس کے نمونے قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ ان انبیاء نے و امتوں نے حکومتیں قائم کی ہیں اور اللہ نے انہیں ملک عظیم عطا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بعد میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ حکومت و حاکمیت زمین و وراثت زمین اپنے بندگان صالح کو عطا کرے گا و مستضعفین کو عطا کرے گا، انہیں زمین کا امام و پیشوا و وارث بنائے گا، یہ وعدہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک فصل دیگر میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیر الہی حکومت سے نہی کی ہے کہ آپ غیر الہی حکومت کے سائے میں نہیں رہ سکتے، اسے قبول نہیں کر سکتے، جیسے طاغوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ طاغوتیت غیر الہی نظام، غیر الہی قانون، غیر الہی ڈھانچہ، غیر الہی حاکم، یہ سب طاغوتیت کے زمرے میں یا غیر الہی نظام کے زمرے میں آتا ہے، جس کا انکار ضروری ہے، انکار طاغوت۔ و قرآن نے مذمت کی ہے اس طبقے کی جو گمان کرتے ہیں کہ مومن ہیں، جبکہ ارادے ان کے یہ ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم چنیں، ایسے لوگ کہ یزعمون انہم آمنوا، گمان یہ ہے ان کا کہ وہ ایمان لائے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور ارادہ ان کا یہ ہے کہ وہ جب حاکم چننے کا وقت آئے طاغوت کو اپنا حاکم مان لے۔ لہذا سختی کے ساتھ قرآن نے ممانعت کی ہے و اس راہ کو بند کر دیا ہے کہ ایک مومن کو حق نہیں بنتا وہ غیر الہی حکومت کو قبول کرے، بلکہ اس کا انکار واجبات میں سے ہے، اس سے دوری لازم ہے۔ مرحلہ دیگر میں قرآن مجید کا یہ فرمانا ہے کہ حاکمیت الہی میں بھی خوب ضروری ہے کہ حاکمیت الہی ہر ظالم مدعی نہیں ہو سکتا کہ میں بھی حاکم الہی ہوں، یا کوئی ظالم اگر آئے چند احکام الہی نافذ کر کے اور بظاہر انہیں یہ کہے کہ میں بھی حکومت الہی قائم کر رہا ہوں۔ حکومت الہی کے لیے شرائط ہیں و ضوابط ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ بعد میں فصل دیگر آئے گی جس میں خداوند تبارک و تعالی نے اللہ کے علاوہ دیگر انسانوں کا دخل، عمل دخل حکومت کے بنانے میں، یعنی حکومت کے مشروعیت میں ممنوع قرار دیا ہے کہ انسان کسی حکومت کو مشروعیت نہیں دے سکتے، جائز و جواز حکومت انسان نہیں فراہم کر سکتے۔ قیام حکومت انسانوں کا فریضہ ہے، لیکن حکومت کا جواز فراہم کرنا کسی کو، یہ انسان کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حکومت کا جواز جیسے مشروعیت کہیں گے ہم، حکومت کی مشروعیت۔ کوئی ظالم حکومت الہی میں کسی بھی عنوان سے قبول نہیں ہے، ظالم کو آپ حاکم نہیں بنا سکتے، ظالم کو حاکمیت میں قبول نہیں کر سکتے، اور ظالم حکومت میں نہیں آ سکتا۔ ظالم کے لیے منطقۂ حکومت ممنوع ہے۔ قرآن مجید نے ظلم کو، جو انسانی فعل ہے، بہت اہمیت دے کر ذکر کیا ہے، چونکہ بہت ہی عام ہے انسان کی زندگی میں، اور ہر انسان سے متوقع ہے ظلم، ہر انسان معرض ظلم میں ہے یا معرض ظالمیت میں ہے، ہر انسان ظالم ہو سکتا ہے، اور ظلم ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ انسانی حیات کے لیے تباہ کن ہے، سب سے زیادہ خطرناک ظلم کو قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے حساسیت فوق العادہ زیادہ قرآن کی غیر معمولی حساسیت ہے ظلم کے اوپر، حیات دنیاوی میں بھی و حیات اخروی میں بھی، نجی حیات میں اور اجتماعی حیات میں، عبادی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، معیشتی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں، آئلی مسائل میں، تمام امور میں ظلم کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسان مرتکب نہ ہو ظلم کا، رجحان اس کا ظلم کی طرف نہ ہو، چونکہ انسان کے اندر بھی اور انسان کے وجود سے باہر ظلم کے محرکات موجود ہیں، انسان کے اندر بھی ہیں ظلم کے محرکات اور انسان کے وجود سے باہر بھی ہیں جو اسے اکساتے ہیں ظلم کے اوپر، اگر ان دونوں کی زد میں آ جائے اور ان دونوں کی تاثیر میں آ جائے، اندرونی عوامل اور بیرونی اسباب جو ظلم پر انسان کو اکساتے ہیں، انسان ظلم پہ مائل ہو جاتا ہے اور ظلم مرتکب ہوتا ہے۔ ارتکاب ظلم ہدایت کے خلاف ہے، تباہی و ہلاکت ہے۔ ہدایت مقصد خلقت تک پہنچنا، مقصد خلقت کو پانا، مقصد خلقت کو سمجھنا، اور ظلم ہلاکت ہے۔ ہلاکت یعنی مقصد خلقت سے دوری، مقصد خلقت سے ہٹ کر انسان نابودی کی طرف چلا جائے، یہ ظلم کہلائے گا۔ یعنی اگر ہم ہدایت کے مقابلے میں یا نجات کے یا حیات کے مقابلے میں قرآنی مفہوم دیکھیں تو ایک اصطلاح قرآن کی ظلم ہے، جسے ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، کثرت سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن قرآن جتنی حساسیت ظلم کے بارے میں ظاہر نہیں کرتے، یعنی ہے نہیں ہے ہمارے اندر یہ حساسیت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ اسباب جو ہمیں ظلم پر اکساتے ہیں وہی ظلم کے بارے میں لاپرواہ بھی ہمیں بنا دیتے ہیں۔ ظلم کو اس طرح معمولی بنا دیا گیا ہے، ظلم کو عادی کر دیا گیا ہے، انسان کے حیات کا جز بنا دیا گیا ہے کہ انسان لاپرواہ ہے ظلم کے مفہوم سے و ظلم کے مصداق سے اور عمل سے مکمل طور پر لاپرواہ ہو چکا ہے، حساسیت انسان کی ختم ہو چکی ہے۔ ظلم لفظی معنی ظلم کا، جیسا بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے، ظلم کہتے ہیں کمی کو، نقص، کم کر دینا، یہ ظلم ہے۔ کوئی چیز بھی جس کی ایک حد مقرر ہے اس کو اپنی مقررہ حد سے کم کر دینا ظلم کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، ظلم کہلاتا ہے یہ۔ اور اسی وجہ سے ظلمت کو بھی ظلمت کہتے ہیں، تاریکی و اندھیرے کو ظلمت کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ظلمات۔ چونکہ نور کم ہو جاتا ہے اور نور کی کمی کے درجے ہیں، ایک نور کی کمی کا درجہ جسے سایہ کہتے ہیں ظل ہے، اور اگر مزید نور کم ہو جائے تو ظلمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تین درجے گویا انسان مشاہدہ کرتا ہے، ایک ہے نورانیت، نورانیت میں، نورانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز نمایاں ہے، ہر چیز ظاہر ہے، ہر چیز اپنی حد اور حدود کے اندر ہے، یہ نور کی وجہ سے ہے۔ نور کی خاصیت یہ ہے کہ انسانی ادراکات کے لیے، انسانی حواس کے لیے، خصوصاً بصارت کے لیے، نور ظاہری انسانی بصر کے لیے تمام حقائق کو نمایاں کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، یعنی ان کے ہونے کو آنکھوں کے لیے، بصارت کے لیے قابل ادراک بنا دیتا ہے کہ یہ اشیاء ہیں۔ ویسے تو ہیں، بہت ساری اشیاء ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے لیے ان کا ہونا قابل درک و قابل احساس نہیں ہوتا، نور یہ کام کرتا ہے۔ اندھیرے میں بھی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، تاریکی میں بھی وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے جو ہمیں نور میں نظر آتا ہے، لیکن آنکھوں کو لیے قابل ادراک نہیں ہوتے وہ حقائق جو ظلمت میں و تاریکی میں موجود ہوتے ہیں۔ نور کی یہ خاصیت ہے، لہذا اگر نور کم پڑ جائے، نور ختم ہو جائے، آنکھوں پر حقائق کی دنیا اوجھل ہوتی جاتی ہے، بجھتی جاتی ہے، انسانی حواس میں سے بصارت کا رابطہ حقائق کی دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، باوجود اس کے کہ سب کچھ موجود ہے۔ پس نور کم ہوتا ہے، سائے میں بدل جاتا ہے، اور مزید کم ہو، جہاں نیستی کی طرف جا رہا ہو وہاں ظلمت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، شدید کمی نور کی۔ سائے میں آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نور میں واضح دیکھتی ہیں آنکھیں، سایہ یعنی نور کی کمی، لیکن اتنی کمی کہ جس میں آنکھیں دیکھنے پر قادر ہیں، اور ظلمت جہاں پر آنکھ دیکھ نہ سکے، اس کو اندھیرا کہتے ہیں، آنکھ دیکھنے پر قادر نہ ہو۔ اس وجہ سے اس درجہ کمی کو ظلمت کہا جاتا ہے۔ ظلم و ظلمت دونوں مادہ واحد ہے، دونوں کا مطلب یعنی اصل مادہ ظلم سے جس کا مطلب کمی ہے، کمی و نقص۔ ظالم انسان، انسانی فعل ہے ظلم، جب بھی انسان ایسا کوئی کام کرے، ایسی حرکت انجام دے، ایسا رد عمل دکھائے جو کمی کا باعث بنتا ہو، جس کے نتیجے میں کمی پیدا ہوتی ہو، وہ ظلم کہلائے گا۔ کمی اس معنی میں کہ ہر چیز کی ایک مقررہ حد ہے، اگر اس حد سے اس کو کم کر دے، باہر نکال دے، یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ ہر ایک کا ایک حق ہے، اگر انسان تجاوز کرے اس کے حق پر اور اس کے حق میں کمی کر دے، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے بعضوں نے ظلم کا معنی لغوی معنی کے بجائے ظلم کے معنی کے لوازمات کو معنی کے طور پر لیا ہے، مثلا اشیاء کو اپنے مقام سے ہٹا دینا، وضع الشیء علی غیر محلہ، اس کو ظلم کہا ہے۔ یہ لغوی معنی نہیں ہے ظلم کا، استعمالی معنی ہے، اور لغوی لحاظ سے یہ لازمہ معنی ہے، نہ خود معنی ہے۔ اصل معنی کمی ہے، چونکہ کمی کا ایک لازمہ یہ ہے کہ اشیاء اپنے یا اشیاء میں کمی اس عمل کا لازمہ ہے کہ انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ جس چیز کو آپ اپنی جگہ سے ہٹا دیں، اس کے حق میں کمی آ گئی ہے یا اسے آپ نے اپنے حق سے محروم کر دیا ہے، اس وجہ سے اشیاء کو اپنے محل سے ہٹانا یہ ظلم ہے۔ کسی کا حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے، کسی کا حق اسے چھین لینا یہ ظلم ہے۔ کمی کی بنا پر لازمہ اس کا یہ ہے کہ تجاوز کیا ہے، تعدی کی ہے کسی کے حق کے اوپر، کسی کو اپنے حق سے محروم کر دیا ہے۔ یہ کام انسان اپنے حق میں بھی کرتا ہے اور دوسروں کے حق میں بھی کرتا ہے، کمی اپنے آپ کو بھی، اپنے نفس کے لیے بھی کمی کا سبب بنتا ہے، اپنے نفس کو بھی محروم کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بعض اوقات حق سے محروم کرتا ہے۔ بعض اعمال انسان کے ایسے ہیں جو ظلم ہیں انسان کے اپنی ذات کے لیے، اور بعض ایسے ہیں جو ظلم ہیں دوسروں کے لیے، اور بعض ایسے ہیں جو ظلم ہیں دونوں طرفین کے لیے ظلم ہیں۔ انسان اپنے حق میں بھی ظالم بنتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ظالم بنتا ہے۔ اور ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے، صرف اعضاء و جوارے سے، ہاتھ پاؤں سے جو کچھ انسان کرتا ہے، یہی ظلم میں نہیں، ظلم کے زمرے میں نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات انسان اپنے قلبی اعمال و ذہنی افعال سے بھی ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ چونکہ حدود شکنی و حدود کو پائمال انسان صرف زبان سے یا اعضاء و جوارے سے نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذہنی فعالیت سے بھی، اپنے قلبی رجحانات سے بھی اس عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے انسان کے عمل کے اندر، اور ظلم انسان کو، انسان کے عمل کو، انسان کے تگو دو کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے محرومیت، ظلم کا ایک لازمہ محرومیت ہے انسان کے لیے۔ تمام اجتماعی اعمال میں ظلم کی ممانعت ہے، ظلم پر مکمل طور پر دین نے سرخ کراس لگایا ہوا ہے۔ گنجائش ظلم کی انسان کی زندگی میں، اجتماعی حیات میں ذرا برابر نہیں ہے۔ مثلا معمولی کام بھی اگر ہم دیکھیں، جیسے نماز قائم کرنا ہے، اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ شخص ظالم نہ ہو، گواہی دینی ہے یہ شخص ظالم نہ ہو، امانت سونپنی ہے یہ شخص ظالم نہ ہو، ان چیزوں میں شرط ہے کہ شخص ظالم نہ ہو۔ ظالم ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتا، ظالم یعنی جو حدود شکن ہے، جو تجاوز کرتا ہے، حد توڑتا ہے، حد سے اشیاء کو خارج کر دیتا ہے، حق کو خارج کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ظلم کے اسباب یہ بنتے ہیں کہ انسان جاہل ہے، جانتا نہیں ہے کہ کس شے کا حق کی حد کیا ہے، مقام کیا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے، ظاہر ہے حد کو جانتا نہیں ہے، پھلنگ جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، یا حق سے آشنا نہیں ہے، اس وجہ سے حق میں کوتاہی کرتا ہے، حق کو پائمال کر دیتا ہے انسان جہالت کی وجہ سے، بعض اوقات طغیان کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، جو انسان کی خواہشات میں، انسان کے حوث میں، انسان کے نفس امارہ میں طغیان پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جانتا ہے کہ یہ حد ہے لیکن پھر اس جانتے ہوئے حد کو توڑ دیتا ہے۔ محرکات ظلم بہت ساری چیزیں ہیں، انسانی اندرونی محرکات ہیں اور جہالت ہے اور بیرونی اسباب ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہ ظلم انسان کی زندگی کے بہت قریب بیٹھا ہوا ہے، ہر انسان معرض ظلم میں ہے اور ظلم کرنے کے لیے آمادگی اس کے اندر زیادہ ہے۔ دوسری طرف سے خطرات ظلم انسان کے لیے سب سے زیادہ ہیں، ہلاکت کا خطرہ ظلم کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ تمام اعمال جو انسان بجا لاتا ہے ان کے اندر شائبہ ظلم بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ظلم ہونے کی بنا پر وہ انسان کے اعمال خطرناک اعمال ہو جاتے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ اعمال ممکن ہے ذاتی طور پر ان کے اندر کوئی خرابی یا فساد موجود ہو، ظلم کا مصداق ہونے کی وجہ سے ان کے اندر دوہری خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوہرا عذاب ان کے اندر ایجاد ہو جاتا ہے ظالم کا مصداق ہونے کی بنا پر۔ باہر کیف ظلم اپنی جگہ پر بہت ہی با اہمیت موضوع ہے کہ جس طرح سے اس کو پیش کرنا چاہیے تھا، ظلم کے اثرات و تاثیرات و ظلم کیا انسانی زندگی پر اثر چھوڑتا ہے مختلف حوالوں سے، اس طرح سے ظلم کی تبیین ہوئی نہیں ہے جیسے قرآن مجید نے کی ہے، بہت سرسری و سادہ لیا ہے مسئلہ ظلم کو۔ نتیجے کے طور پر سب مبتلا بھی ہیں ظلم کے اندر، سب کے سب ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں، حتیٰ جو ظلم کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں حالت مذمت ظلم میں خود مرتکب ظلم بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ اسپیکر آن کر کے لوگوں کو آرام بے آرام کر کے اور ظلم کی مذمت کر رہے ہیں، ظالم کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور پڑوسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا فرض کریں کہ روڈ بلاک کرتے ہیں اور ٹریفک والوں عام لوگوں پر، مریضوں پر، پبلک پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ ظالم ہے، خود بھی تو وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس کثرت سے ظلم میں گرفتار ہے و مبتلا ہے، وہ اتنا رچ بس گیا ہے ظلم انسانی زندگیوں کے اندر کہ اب محسوس نہیں ہوتا، قباحت اس کی ختم ہو گئی ہے، عادی ہو چکا ہے انسان، جس کو کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کی مادری زبان میں کہ ظلم انسان کی سوشل لائف میں اکاموڈیٹ ہو گیا ہے اور اس کی قباحت و احساس و حساسیت مٹ گئی ہے، اس وجہ سے ظلم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر دیگر شعبہ یا حیات کو ظلم سے پاک رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، محور ہدایت حکومت الہی کو ظلم سے مکمل طور پر مبرر رکھنا ضروری ہے۔ تو مکمل حیات انسانی ظلم سے پاک ہونا ضروری ہے، نجی حیات، اجتماعی حیات، سیاسی حیات، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مرکز حیات کا مرکز جس کے ہاتھ میں زمام ہے وہ جب ظلم سے پاک ہو۔ اگر وہ ظلم میں گرفتار ہو، خانخواہ وہاں سے ظلم باہر آتا ہے، نکل آتا ہے، جب مخزن میں، خزانے میں ظلم ہو، کنٹرول روم میں ظلم ہو، تو باہر لامحالہ ظلم آ جاتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ ایک ادارہ ہے، اس کا سربراہ ظالم ہے، اس کے ماتحت ظالم نہیں ہیں تو خانخواہ وہ ظالم ہو جائیں گے، یا جس گھر کا سربراہ ظالم ہے اس گھر کے اجزاء و آزاد ہو جائیں گے ظالم، چونکہ زیادہ خطرے میں ہیں، اس وجہ سے کہ جس کے ہاتھ میں ان کی زمام ہے وہ ظلم میں گرفتار ہے۔ یعنی یوں مثال سمجھ لیں کہ وہ ماں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ ظالم ہے، تو خانخواہ بچے بھی ظالم ہو جائیں گے۔ جس طرح اگر ماں کیسی چھوتی بیماری میں مبتلا ہے اور اسی ہاتھ سے اور اسی جسم سے وہ بچوں کے لیے کھانا پینے کا انتظام کرتی ہے تو بچے بھی سارے اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ظلم ایسے ہے کہ اگر حکومت ظالم ہے، زمامدار ظالم ہے، امام ظالم ہے، پیشوا ظالم ہے، حاکم ظالم ہے، رعیت خانخواہ ظالم ہوگی۔ ممکن نہیں ہے کہ رعیت عادل ہو اور حاکم ظالم ہو. اس لیے یہ حدیث بھی ہے وہ محاورہ بھی بن چکا ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن گیا ہے، ایک ایسا مسلمہ جملہ بن چکا ہے، قضیہ مشہورہ منطق کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں، وہ قضیہ کہ الناسو علی دین ملوکہم، لوگ اللہ کے دین پر نہیں ہوتے، حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، حاکموں کی روش پر ہوتے ہیں، جو حاکموں کا طور طریقہ ہوتا ہے عوام و پبلک اس طرح کی اسی نہج پر ہوتے ہیں. اگر حکام ظالم ہیں، چونکہ زمام حیات انسانی ان کے پاس ہے، لہذا خانخواہ عوام بھی ظالم ہو جائیں گے، مختلف شعبوں کے اندر ظلم سرایت کر جائے گا. اس لیے قرآن کی تاکید ہے کہ جو منابع ہدایت ہیں وہ ظلم سے یقیناً پاک ہوں، تاکہ نچلی سطح پر ظلم سے حیات انسانی پاک ہو جائے. وہ مرکز چونکہ حکومت ہے، اس لیے حکومت کا ظلم سے پاک ہونا لازمی ہے، و ظالم حکومت کی مکمل طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ظالم حکمران کی. اس دید سے اگر ہم دیکھیں تو آج دنیا کے اندر جتنی حکومتیں قائم ہیں اور ان کے طور طریقے اور رویے، اور ان کو اگر معیار قرآنی کے اوپر پرکھیں ہم کہ قرآن ظلم کیسے کہتا ہے، چونکہ قرآن مجید نے جن چیزوں کو ظلم قرار دیا ہے وہ بہت چھوٹے باریک امور سے لے کر بہت بڑے بڑے مسائل تک، ان سب کو ظلم میں شمار کیا ہے. وہی چیزیں جو آج معاشرے میں کلچر بن چکی ہیں، قرآن کی زبان میں یہ سب کے سب ظلم ہیں. بہت مفصل بات ہے ظلم کی قرآن میں، کہ جو بہت ضروری ہے کہ کسی وقت توفیق ہو اس بات کو مستقل طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے. آج فقط یہ مقصود ہے کہ اس بات کے اندر کہ قرآن کی نقطۂ نگاہ سے ظالم حکومت تک نہیں پہنچ سکتا، ظالم حاکم نہیں ہو سکتا، اور ظالم کی حکومت کو قبول کرنا جرم ہے، ظالم کو حاکم نہیں مان سکتے، ظالم کی حکومت پہ رضا ظلم ہے، راضی رہنا ظلم ہے. چونکہ بعض ہماری قرآنی ہے، اس وجہ سے احادیث ابھی زیر بحث نہیں ہے، ورنہ احادیث میں بہت مفصل ہے یہ مطلب حکومت الہی کا اور حکومت غیر الہی، اس میں موازنہ کیا آیا، انسان کو حق بنتا ہے. روایات میں بالکل واضح طور پر کہا گیا کہ ایک لہجہ بھی انسان ظلم کو قبول کرے، ظلم کے ساتھ محشور ہو جائے گا، ظلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 124 کے پہلے بھی اسے بیان کیا تھا، لیکن اس نقطے کی خاطر دوبارہ اسے پڑھتے ہیں. آیا 124 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، انہوں نے پورا کیا. انہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا ہے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، میری ذریت و اولاد میں بھی سلسلہ امامت و منصب امامت باقی رہے و جاری رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی ذریت میں سے سب امام ہوں گے یا آپ کی ذریت میں کوئی امام نہیں ہوگا، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ملائکہ کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ انسان فساد کرے گا، انسان صف کے دماء کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جھٹلایا نہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو یہ انسان نہیں کرے گا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ویسا ہی کرے گا، بلکہ خداوند نے فرمایا کہ ایک حقیقت پنہان تمہیں معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اور وہ اگر تم جان جو تو تم بھی اللہ کے فعل کی حکمت سے آشنا ہو جاؤ گے، تسلیم ہو جاؤ گے. اور یہی ہوا، جب فرشتوں پر آگاہی ہو گئی اس حقیقت کی تھوڑی سی، تو تسلیم ہو گئے، سجدہ یعنی تسلیم ہو گئے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس کو خلیفہ بنایا تھا حضرت آدم کو. اسی طرح حضرت ابراہیم کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بالآخر آپ کی ذریت میں امامت ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ ایک قانون، ایک فارمولہ، ایک ضابطہ بیان کر دیا، وہ یہ کہ ظالم کبھی بھی امامت کے منصب تک نہیں پہنچ سکتا، یہ عہد خدا ہے. قال لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، وہ ظالم اس مقام و منصب تک نہیں پہنچے گا۔ امامت، پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اس وقت امامت کے بارے میں خوب ذہنیتیں بن چکی ہیں، ایک بہت ہی غیر واضح قسم کا تصور امامت لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہے، اور وہی آڑے آتا ہے قرآنی امامت کو سمجھنے میں، ذہنوں کے اندر جو امامت کا تصور ہے کہ عمومی طور پر جو شیعہ معتقد ہیں، عمومی بالعموم بات کر رہا ہوں، عام طور پر شیعوں کے ذہن میں اس وقت جو امامت کا تصور ہے یہ صوفیانہ امامت ہے۔ صوفیاء کے ہاں جو امامت کا تصور ہے، نظریہ امامت، وہ تقریباً شیعوں نے ائمہ کے بارے میں وہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، قرآنی امامت نہیں ہے، صوفیانہ امامت ہے۔ قرآنی امامت میں خداوند تبارک و تعالی نے پیشوائی، زمامداری، رہبری کے لیے ایک مقام متعین کیا ہے امامت، اور یہ امامت رسل و انبیاء کو عطا کی ہے۔ قرآن کی شہادت کے مطابق خداوند تعالی نے حضرت ابراہیم کو امام قرار دیا، سورہ انبیاء میں انبیاء کا نام لے کر فرمایا کہ ان انبیاء کو خدا نے، انا جعلناہم ائمتاً، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہ ہماری جانب سے امام ہیں۔ وسیع مفہوم امامت، اور پھر ائمہ انبیاء کی جانب سے، چونکہ انبیاء بھی اگر کسی کو پیشوائی و راہبری کے لیے نامزد کرتے ہیں تو وہ بھی میزان الہی کے مطابق امامت ہوتی ہے، نہ یہ کہ خدا انبیاء کو امام بنائے، نبی اللہ کے امام بنانے سے امام بن جاتا ہے، اور اگر حکم الہی سے نبی کسی کو زمامدار بنائے وہ نہیں بنتا، وہ بھی امام ہیں، لیکن درجے ہیں، امامت کے درجات ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ ایک درجہ ایسا ہے امامت کا جس میں جو عصمت کے ساتھ مشروط ہے، مشروط بھی عصمت ہے، یعنی معصوم کے ساتھ مخصوص درجہ امامت ہے، اور ایک امامت وہ ہے اجتماعی جو معصوم ہی خود ایک غیر معصوم کو اختیارات، وہ بھی اللہ کی طرف سے، نہ کہ اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے وہ اختیارات غیر معصوم کو سونپتے ہیں، اور وہ غیر معصوم ہوتے ہوئے الہی ضوابط کو نافذ کرتا ہے۔ وہ جب وہ غیر الہی ضوابط کو نافذ کرتا ہے، یہ بھی امامت ہی کا درجہ شمار ہوتا ہے۔ لہذا شرعی اصطلاح میں، نہ ممبری اصطلاح میں، ممبر اور شریعت میں بہت فاصلہ ہے، یا کہیں کتابی دنیا میں اور ممبری دنیا میں بہت فاصلہ ہے۔ آپ فقہی کتابوں میں بھی اگر لفظ امام، اصطلاح امام کو اگر دیکھیں تو بہت وسیع استعمال ہے لفظ امام کا، اور تمام ان افراد کے لیے جن کو کسی نہ کسی طریقے سے سونپی گئی ہے زعامت، ان کے لیے لفظ امام استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے جہاں جہاں امام ہے وہاں عصمت تو نہیں ہے ساتھ، عصمت ایک درجہ معین امامت کا بعض ہستیوں کے ساتھ، شخصیتوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ امامت جو عصمت کے ساتھ مشروط ہے وہ انہی کے لیے مخصوص ہے، لیکن امامت عام معنی میں جو انبیاء کی جانب سے یا ائمہ کی جانب سے کسی کو نیابتاً، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے خدائی میزان کے مطابق دی گئی ہو، وہ امامت کے زمرے میں شمار نہیں کی جاتی، جبکہ شرعی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں وہ سب امامت ہی کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ بے عبارت دیگر، اس وقت امامت تجریدی، یہ ایک خاص اصطلاح ہے، اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، ذہنی طور پر ٹینشن نہ لیں، تجریدی مفہوم بن چکا ہے امامت۔ تجریدی یعنی ایک ایسا مجرد مفہوم ہے، ایک ایسا علمی مفہوم ہے، وہ خاص بن چکا ہے جس کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی ربط نہیں رہا ہے، اس طرح کا اس کو بنا دیا گیا ہے۔ بے عبارت دیگر، ملکوتی، محض ملکوتی بنا دیا گیا ہے۔ ملکوتی جب کوئی چیز ہو جاتی ہے پھر زمین سے کٹ جاتا ہے رشتہ، اس کا عالم ملکوت سے مربوط ہو جاتی ہے، جبکہ زمینی امر جو ہوتا ہے، جو ملکوتی بنیاد رکھتا ہے، لیکن وہ ہوتا زمین کے لیے ہے، عرض کے لیے ہے، کہ خداوند تعالیٰ نے خلیفہ اپنا زمین کے لیے بنا، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خدا نے جو چیزیں مقرر کی ہیں ان کے اندر یہ پہلو یا یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ وہ زمینی امور کی تدبیر کے لیے ہیں۔ مثلا ملائک مشرکین ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہے، ما لحاظ الرسول یاکل و یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، باقاعدہ ہم نے خود کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ رسول نہیں ہے، کیوں؟ کھانا کھاتے ہیں، یعنی رسالت کے اوپر شک کرنے کے لیے ان کو، وہ کیا کہتے تھے، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو کھانا کھاتے ہوئے، کھجوریں کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، ہم نے خود ان کو بازار میں دیکھا ہے، بازار میں آئے ہیں، مارکیٹ میں آئے ہیں، انہوں نے چیزیں خریدی ہیں اور لباس خریدا ہے، فلاں ضرورت کی اشیاء خریدی ہیں۔ وہ پھر کیا ہوا، اگر یہ چیزیں آپ نے خود دیکھی ہیں رسول اللہ کو خریدتے ہوئے، پھر کیا ہے اس کا نتیجہ؟ وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ، کیوں رسول نہیں ہے؟ یہ کھانا کھانا، پانی پینا، بازار میں آنا، مارکیٹ میں آنا، چیزیں خریدنا، اس کو کیا تضاد ہے رسول ہونے سے؟ وہ کہتے تھے نا، رسول مجرد ہونا چاہیے، رسول نہیں ہونا چاہیے یہ بشری ضروریات کے ساتھ، کھانا کھانے والا کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ وہ پھر کیسا ہو رسول، چلتا کیوں ہے؟ وہ کہتے تھے ہم نے خود دیکھا ہے جوتا پہنتے ہوئے، جوتا پہنے ہوئے زمین پہ چل رہے تھے، پھر کیسے چلے؟ وہ کہتے تھے وہ ہوا میں چلے، وہ تو نہ زمین پہ چلنے والے ہوں، یہ تو بشر ہے، معمولی انسان ہے جو زمین پہ چلتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں خود ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سارے ملائکہ ہوتے زمین پر، آپ کی ہدایت کے لیے ایک فرشتہ ہی بھیجتے، ملکوتی اہتمام کرتے ہم، لیکن چونکہ تم زمینی ہو، سارے زمین پہ رہتے ہو، تو اللہ نے زمینی انتظام کیا ہے تمہارے لیے، یعنی ملکوتی امور کو زمین پہ اتارا ہے، ہیں ملکوتی ہیں لیکن انہیں زمینی بنایا ہے، زمین پہ اتارا ہے تاکہ تمہاری ہدایت کر سکیں۔ خوب، اگر خداوند کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کوئی فرشتہ بھی تمہاری ہدایت کے لیے مامور کرتا، پہلے اس کو رجل بناتا، پہلے اس کو انسان بناتا، اگر فرشتہ بھی آتا تو پہلے اس کو انسانی قالب میں بدلنا ہوتا، پھر کیوں کہ جب تک وہ انسانی قالب اختیار نہ کرے آپ کی ہدایت نہیں کر سکتا، وہ آپ کی ہدایت کے لیے اسے اس شکل و روپ میں ہونا ضروری ہے۔ بس جو چیز اللہ کی طرف سے ضروری ہے رسول و امام ہونے کے لیے، وہ انسانوں کی نگاہ میں رکاوٹ ہے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، یہ راستہ چلتے ہیں۔ بس قرآن مجید کی آیات ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں حوالے کے ساتھ کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور زمین پہ چلتے ہیں۔ بھلے سورہ مبارکہ فرقان میں، سورہ مومنون و سورہ فرقان میں ہے، سورہ مومنون میں ہے آیت 33 میں، سورہ مومنین میں وقال الملأ من قومه، جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، یہ واقعہ بھلے حضرت نوح کے بارے میں ہے، حضرت نوح کے خلاف ایک پروپوگنڈا جو قوم میں، قوم کے ملأ نے، ملأ کہتے ہیں یہ بڑے سردار ٹھیکیدار، قومیات کے ٹھیکیداروں کو قرآن کہتا ہے یہ ملأ ہیں، جو بڑے لوگ اپنے ہاتھ میں جنہوں نے سب کچھ لیا ہوا ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان کے لیے عام کیا، انہوں نے حضرت نوح کے خلاف پروپوگنڈا شروع کیا، ایک یہ تھا، وقال الملأ من قومه، قوم نوح کے جو ملأ تھے انہوں نے یہ کہا کہ الذین کفروا وکذبوا باللقاء الاخرہ، جو کافر بھی تھے اور یوم آخرت کے منکر بھی تھے، واطرفناہم فی الحیات الدنیا، اور عیاش بھی تھے، یہ ساری صفات تھیں، عیاش، کافر و دین کو جھٹلانے والے. پروپوگنڈا حضرت نو کے خلاف یہ تھا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ہی عام آدمی ہے، یاکل مما تاکلون منہ، یہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور یہ وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، یہ بھی پانی پیتا ہے، یہ بھی کھانا کھاتا ہے، یہ بھی دال ساگ کھاتا ہے، یہ بھی گوشت کھاتا ہے، یہ سارے وہی کام کرتے جو تم کرتے ہو، سارے یعنی یہ معمول کے کام، ضروریات زندگی، سارے کاموں سے یہ مراد ہے، یعنی ضروریات زندگی جو بشر کی ہیں عام کی، وہی اس کی بھی ہیں. والا ان عطا تم بشرن مثلکم انکم اذن لخاسرون. خوب، کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جب یہ ہماری طرح کا یہ ہے تو پھر ہم اس کی اطاعت کیوں کریں، پھر کیا ہونا چاہیے؟ خوب، اس کو کسی پہلو سے ہماری طرح نہیں، نہ یہ وہ ضروریات زندگی اس کی وہ ہوں جو ہماری ہیں، نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے. یہ سورہ فرقان میں پھر یہی مطلب ہے، البتہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، سورہ مبارکہ فرقان میں آیات 7 میں، آیات 7 میں ہے کہ ایک یہ اب رسول اللہ کے خلاف جو جو بنائی تھی مشرکین نے، وہ یہ وقالو، یہی ملائے قریش و مکہ، انہوں نے یہ کہا کہ وقالو ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، و یمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی آتا ہے چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. وہ پھر اب سوال یہ کہ اس کو پھر کیسے ہونا چاہیے، کہتے تھے اس کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے، یہ تو جب بھی دیکھتے ہیں انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے. او یلقا الیہ کنزن، اگر ان کو کھانا ہی چاہیے تو وہ کیا ہونا چاہیے، ہمیشہ پکا پکایا خزانہ آنا چاہیے، ان کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے. او تکون لہو جنت یاکل منہا، باغ ہونا چاہیے، جنتی ان کا جنت ہونی چاہیے، وہاں سے ان کو کھانا آنا چاہیے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور وہ یہ پروپوگنڈا کرتے تھے کہ آپ یہ آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی سے ہیں، اور آپ ایک معاذ اللہ سحر زدہ ایک انسان کی پیروی کر رہے ہو. ذہنیتیں یہ تھیں ان کی، مشرکین کی، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخصیت جو کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، یہ اعتراض تھا ان کا، ان کے ذہنوں میں یہ تھا بات بیٹھی ہوئی تھی کہ رسول کا مطلب یعنی جو نظر نہ آئیں اور کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، ملائکہ ہوں، پکا پکایا آئے، جنت سے ہر چیز آئے، اور بالکل ان کے امور ہی الگ تھلگ ہوں، کوئی چیز ان کی معمولی انسانوں کی زندگی سے ملتی جلتی نہ ہو. جس طرح عموماً بعض ذہنی نقشہ تخیلاتی حالتیں بعض بیان کرتے ہیں، یہی مشرکین کے ذہن میں تھا. بہر کیف امامت قرآن مجید نے جس عنوان سے اس کو ذکر کیا ہے، یہ امامت نہیں سمجھی گئی، مہجور ہے یہ امامت. قال لا ینال عہد الظالمین، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت تک ظالم نہیں جائے گا، یعنی جہاں بھی امامت کے زمرے کا کوئی عمل ہوا، امامت کی شان کا کوئی عمل ہوا، وہ ظالم کے لیے نہیں ہے، ظالم نہیں پہنچ سکتا اس میں. ظالم کا دائرہ کیا ہے؟ ظالم یہ نہیں کہ جس نے کسی کا سر کاٹا ہو فقط، یا کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو، نا، ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے، جزوی امور سے کلی امور تک ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے. سورہ بقرہ میں آیا 145 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اہل کتاب یہود و نصارہ، آپ جو معجزہ بھی ان کے سامنے پیش کریں، یہ کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ ان کی ذہنی حالت، نفسیاتی حالت ایسی بن چکی ہے ہٹ دھرمی کی کہ یہ ہرگز آپ کے قبلہ کے تابع نہیں ہوں گے. وما انت بتابع قبلتهم، آپ میں بھی تو لچک نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے، نہ ان کے ہاں گنجائش ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور نہ حق پرستی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ان کے باطل کی طرف چلے جائیں. پس نہ آپ نہ وہ آپ کے قبلہ کی اتباع کرنے والے ہیں، نہ آپ ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے ہیں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور وہ خود بھی آپس میں، یہود و نصارہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن لمن الظالمين. اب اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی آگاہی ہو جانے کے بعد، اس قسم کی خطاب عموماً اگرچہ قرآن مجید میں ظاہر جملہ، یہ ظاہری خطاب رسول اللہ کو ہے، لیکن اصل مومنین کو خطاب ہے، عام امت کو خطاب ہے، طریقہ ہے یہ قرآنی خطابت کا. جس طرح اردو میں بھی ایسا ہی ہے، فارسی میں، عربی میں، ہر زبان کے اندر خطاب کا یا گفتگو کا ایک اسلوب ہوتا ہے. اس میں اس کو ادبیات کی صنعت میں کہتے ہیں صنعت التفات، کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں غائب ان لوگوں کے بارے میں جو یہاں نہیں ہیں، لیکن آپ صیغے سارے مخاطب کے استعمال کر رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، حالانکہ سامنے بیٹھے ہوئے کوئی اس گفتگو کا مصداق نہیں ہے. وہ لوگ مصداق ہیں جو یہاں نہیں ہیں، لیکن گفتگو کا اسلوب یہ ہے. مثلا آپ اکثر دیکھیں تقریر کرنے والوں کو، فرض کریں میڈیا میں بیٹھ کر دو آدمی اسٹوڈیو میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں کر رہے ہیں یا پارٹی کے بارے میں جو وہاں ہے ہی نہیں ہے، لیکن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر آپ یوں کریں گے، اگر مثلا آپ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کریں گے یوں ہوگا، اگر آپ یہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ نہیں کرتے تو اس کے یہ نتیجے نکلیں گے، اگر آپ چائنا کو یہ کرتے ہیں. وہ بار بار کہ جی آپ مجھے، آپ کا صیغہ کیوں استعمال کریں، آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، تو میں تو نہیں نا. یہ آپ سے مراد حکومت کو کہہ رہا ہے، حکومت نہیں بیٹھی ہوئی وہاں، نقاد حکومت بیٹھا ہوا ہے، لیکن صیغہ آپ کا استعمال کر کے مراد حکومت لے رہا ہے. کبھی کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ گفتگو کا ادب ہے، اسلوب ہے گفتگو کا، اس طرح ہی اسی طرح گفتگو ہوتی ہے. کبھی آپ مخاطب سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو غائب کے بارے میں، یعنی ایسے شخص کے بارے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. مثلا سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو کہا جائے اس آدمی کا کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا جو یہ کام کرے. فرض کریں ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اسے کہنا چاہتے کہ تو یوں کر نہ، یوں نہ کر، لیکن اسے کہتا کیا ہے کہ اس کا کیا بنے گا جو پڑھتا نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا جو عمل نہیں کرتا، اس کا یعنی کہنا اس کو جا رہا ہے، یہ سامنے کہنا چاہتے تیرا کیا بنے گا، لیکن لفظ کیا استعمال کر رہے، اس آدمی کا کیا بنے گا جو درس نہیں پڑھتا، اس آدمی کا کیا بنے گا جو منظم نہیں ہے، اس آدمی کو کیا ہو گیا جو صفائی نہیں کرتا، وہ کیسا انسان ہے جو صفائی نہیں کرتا، یعنی تو کیسا انسان ہے جو صفائی نہیں کرتا. اسی طرح کبھی جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے مراد ایک ہوتا ہے، کبھی ایک کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور مراد سارے ہوتے ہیں. یہ گفتگو کا اسلوب ہے، اور قرآنی گفتگو، قرآن کا جو اسلوب ہے گفتگو کا، وہ عام لوگوں کی گفتگو کا طریقہ کار ہے، ادبی کتابوں کا نہیں ہے. خود قرآن کی زبان کے لیے یا قرآن فہمی میں یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن کا طریقہ کار نہ شاعروں والا ہے نہ ادیبوں والا ہے، قرآن کا گفتگو کرنے کا انداز عام لوگوں کی گفتگو کا انداز ہے، جو معاشرے میں جس زبان میں لوگ آپس میں تبادلہ کرتے ہیں گفتگو کا، وہ اسلوب ہے قرآن کا. علمی و وہ کتابی جو آج کل رائج ہے، آج کل دو زبانیں رائج ہوتی ہیں، ایک ہے عام محاورے کی گفتگو، عوام بول چال کی زبان، اور ایک ہوتی ہے کتابی زبان. مثلا عموماً تقریروں کے اندر بول چال کی زبان استعمال ہوتی ہے، کتابوں کے اندر ایک خاص زبان استعمال ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے عوام کو دیں یہی اردو بولنے والے عوام، اردو سپیکنگ عوام کو اگر ادبی کتاب دیں وہ نہیں سمجھتے اس کا معنی، وہ کہتے پتہ نہیں کس زبان میں لکھی ہوئی ہے، وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے۔ عربی بول چال والے جو ہیں ان کو اگر ادبی کتاب عربی کی دیں وہ نہیں سمجھتے اس کو۔ مثلا ابھی بہت سارے لوگ ہیں ان کو علامہ اقبال کی کتاب دیں اردو والوں کو، ان کو ایک شعر بھی پڑھ لینی پڑتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ مرزا غالب کی اردو کی شاعری اردو زبان والوں کو دیں، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ زبانیں، یعنی لفظی زبان اردو ہے، ایک ہے، الفاظ دونوں کی اردو ہیں، لیکن اسلوبی زبان دو ہیں۔ اسلوبی زبان یعنی ایک اسلوبی زبان ہوتی ہے بول چال کی زبان، ایک اسلوبی زبان ہوتی ہے کتابی زبان۔ مثلا ابھی انگلش دو طرح کی انگلش ہے، ایک کو کہتے ہیں گرامر انگلش اور ایک کو اسپوکن انگلش کہتے ہیں۔ بول چال کی انگلش اور ہے اور گرامر انگلش اور ہے۔ گرامر انگلش جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، انگلش ٹیچر پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، نمبر لیتے ہیں، انہیں بہت باریکیاں صرف و نحو انگلش کی پتہ ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ گرامر کی انگلش میں بات کریں کسی دکاندار سے، وہ نہیں سمجھے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا خریدنا چاہتا ہے اور کیا بیچنا چاہتا ہے۔ عام بول چال کی گفتگو میں اگر اس سے بات کریں دکاندار سے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کیا لین دین کیا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی جو زبان ہے وہ عام بول چال کی زبان ہے، بول چال میں جو محاوراتی اسلوب ہوتا ہے اس کے مطابق۔ یہ نقطہ اس لیے عرض کیا کہ بہت سارے قرآنی صیغے رسول اللہ کو خطاب کر رہے ہیں، الم ترا، اے رسول آپ نے نہیں دیکھا، مترجم بھی اسی طرح لکھ دیتے ہیں، یعنی اے لوگو تم نے نہیں دیکھا، اگرچہ بظاہر خطاب ایک آدمی کو ہے لیکن مخاطب سارے ہیں اس سے۔ یہاں پر بھی اس آیہ کریمہ میں جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ 145 ہے، اس میں ہے کہ اہل کتاب آپ کے قبلہ کے تابع نہیں ہوں گے، آپ بھی اہل قبلہ کے، اہل کتاب کے قبلہ کے تابع نہیں ہو سکتے، وہ خود بھی ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں، بس راہیں جدا جدا ہیں۔ خب اب جب کہ اس واضح ہے بات کہ وہ آپ کے ساتھ اشتراک نہیں رکھتے ان کاموں میں، آپ ان کے ساتھ نہیں رکھتے، تو کیا کریں آپ؟ آپ کے لیے اب جائز نہیں ہے، ولا ان تبعت احواهم من بعد ما جاءك من العلم، یہ سب راہیں الگ ہو جانے کے بعد، یہ قبلے جدا ہو جانے کے بعد، اب اگر پھر کسی چیز کو مصلحت قرار دے کر، کوئی توجیہ کر کے، کوئی ہیر پھیر کر کے، پھر تم نے بیچ میں سے گنجائش نکالی ان کی اتباع و پیروی کی، انکا اذن لمن الظالمین، اس وقت آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ جب ان کا قبلہ جدا ہے، آپ کا قبلہ جدا ہے، آپ کی راہیں الگ ہیں، ان کی راہیں الگ ہیں، آپ کا رخ الگ ہے، ان کا رخ الگ ہے، آپ کا مقصود اور ہے، ان کا مقصود اور ہے، جب یہ سب واضح روشن ہے، قد تبین الرشد من الغی، اب نہ بیچ میں تلاش کرو، بعد از علم، من بعد ما جاءك من العلم، بیٹھ کر اب ڈھونڈو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسے راستے نکالیں کہ پھر آپس میں کسی جگہ مل جائیں، اتباع کریں ہم ان کی، نہیں کر سکتے، ورنہ آپ ظالم ہو جائیں گے، یعنی مسلمان ظلم کا مرتکب ہوگا۔ سورہ بقرہ میں آیا 229 میں ایک اور نمونہ پیش کیا گیا ہے، یہ اشارہ کیا تھا کہ ظلم بہت حساس ہے قرآن مجید اس انسانی حرکت پر جس کو ظلم نام رکھا گیا ہے، یعنی حد شکنی، حق کشی، حد شکنی، یہ ظلم ہے، یہ ہر شعبہ زندگی میں ہے، اپنی ذات کے متعلق، اپنے اہل و عیال کے متعلق، اپنے ذوی الحقوق کے متعلق، اپنے ساتھیوں کے متعلق، انسان بہت ہوشیار ہو کہ اس سے ظلم سرزد نہ ہو۔ مثلا یہ لوگ جو شادیاں کرتے ہیں، دو شادیاں کرتے ہیں، ان کے لیے شرط یہ کہ عدالت اگر قائم رکھ سکتے ہیں دو شادیاں کریں۔ روایات میں عدالت کی تشریح کی گئی ہے کہ یہ عدالت، بعض ایسے تھے کہ جس کی دو بیویاں ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ یہ کس طرح سے عدالت قائم رکھ سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے عدالت قائم کرے گی، چونکہ اس کو عدالت کا معنی ہی نہیں معلوم کہ عدالت ہوتی کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ عدالت میں جتنی گفتگو ایک بیوی سے کی ہے جتنے منٹ، اتنی ہی دوسری سے بھی کرنی پڑے گی، اگر نہیں کیا عادل نہیں ہو تم. مثلا ایک بیوی کو جتنا دیکھا ہے اور جس احساس کے ساتھ دیکھا ہے اسی احساس کے ساتھ دوسری کو بھی دیکھنا ہوگا. فرض کرو ایک جوان ہے ایک بوڑھی, وہ جوان بیوی کو اور نگاہ سے دیکھتا ہے بوڑھی کو اور نگاہ سے, یہ عادل نہیں ہے چونکہ اس نے نہیں دونوں کا حق ادا کیا. ایک نگاہ سے دونوں کو دیکھے, ایک طرح کا احساس دونوں کے ساتھ تبادلہ کرے. نہیں ہے کہ بینگن ایک کلو اس کو دے دیے ایک کلو اس کو دے دیے یہ عدالت ہے. یہ نہیں ہے عدالت بیویوں کے درمیان. وہ تمام روحی قلبی معنوی امور سارے ان میں بھی بیلنس رکھو. کون کر سکتا ہے یہ کام؟ ممکن نہیں ہے. بہت اعلیٰ تقوی کے معیار پر انسان فائز ہو تو یہ کام کر سکتا ہے, کیسے عادل ہوگا؟ روزمرہ زندگی کے امور میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ ظلم مت کرو. پہلے چند مثالیں دی ہیں آئلی قوانین کی. الطلاق مرتان, طلاق دو مرتبہ ہے. فامساکم بمعروف او تصریح باحسان, اس کے بعد دو مرتبہ طلاق کے بعد مثلا پھر آپ چاہو تو پھر بھی رکھ سکتے ہو, رجوع کر سکتے ہو. تیسری طلاق کے بعد ختم, پھر گنجائش نہیں ہے. لیکن اس دو کے بعد تیسری سے پہلے چاہو تو رکھ سکتے ہو, وہ بھی معروف اچھے طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ دو دفعہ طلاق دے کے پھر تیسری دفعہ دباؤ میں آ کے اس کو رکھ لو گھر میں لیکن تنگ کرنا شروع کرو. اچھے طریقے سے اس کو رکھو. او تصریح بے احسان, یا اس کو چھوڑ دو, تیسری طلاق دے کے فارغ کر دو, لیکن وہ بھی احسان کے ساتھ, نہ کہ غلط رویے کے ساتھ. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا, اور جو بیویوں کا حق ہے ازواج کا وہ ان کو دو, ان کے اموال میں سے کچھ لینا نہیں ہے. حق مہر ان کو دو, جو کچھ طے ہے وہ دو ان کو. الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ, مگر یہ کہ حدود خدا قائم نہ ہو سکیں. کہ اس کی تشریح علماء نے کی ہے فقہی لحاظ سے کہ وہ حدود, یعنی کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ حدود خدا کو قائم نہ رکھ سکیں طلاق کے موقع پہ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَّتْ بِهِ. یہ چونکہ باریکی ہے تھوڑی, ہم موضوع سے نکل جائیں گے, اس کو چھوڑتے ہیں ابھی. اصل نیچے پھر قانون عام خدا نے بیان کیا ہے کہ جو صرف طلاق سے مخصوص نہیں ہے, خاندانی مسائل سے مخصوص نہیں ہے, تمام زندگی بشر کے بارے میں ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فلا تعتدوها, خدا نے حدیں مقرر کر دی ہیں. ہم نے حکومت کا جب معنی کیا تھا وہاں بیان کیا تھا کہ حکم حد کو کہتے ہیں, یا حاکم حد مقرر کرنے والے کو کہتے ہیں. حکما یعنی اس کو الگ کر دیا, اس کو الگ کر دیا. قاضی کو اسی وجہ سے کہتے ہیں حاکم یا حکم, چونکہ الگ الگ کر دیتا ہے حق و نا حق کو, مدعی و مدعا علیہ کو, سب کو الگ الگ کر دیتا ہے. فاصلہ یہ فیصلہ, اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں فیصلہ. فیصل فاصلہ ڈالنے کو والے کو کہتے ہیں, جو فاصلہ ڈال دے بیچ میں. لہذا حاکم حکومت, وہ بھی حد مقرر کرنے والے اتھارٹی کو حاکم کہتے ہیں. حد مقرر کرنا, ہر کام کی, ہر گروہ کی, ہر فیل کی, ہر شعبے کی حد مقرر کرنا. خب خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ حدود مقرر کر دی ہیں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, ان سے تجاوز نہیں کرنا, تعدی نہیں کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو حدود خدا کو توڑے گا, تجاوز کرے گا, ان سے آگے بڑھے گا, وہ ظالم ہے. وہ ظالم ہے. وہ ظالم کے لیے محروم ہے, ظالم محروم ہے حق حکومت سے, اور عوام ممنوع ہیں ظالم کی حکومت کو قبول کرنے کے بارے میں, نہیں کر سکتے. ان کو حق نہیں بنتا ظالم کو, جو حد توڑتا ہے ذرا سی بھی. یہ آئلی مسئلہ ہے. اگر کوئی اپنے گھر کے اندر حد توڑتا ہے گھریلو مسئلے میں, ظالم کے زمرے میں چلا جاتا ہے. جب ظالم ہے پھر امامت کا میدان میں نہیں آ سکتا یہ شخص. سورہ بقرہ میں ہی آیہ دیگر ہے, آیہ 258 میں. الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. خوب کیا دیکھا آپ نے, یہ اسی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے. مثلا بظاہر رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ الم تر, یا رسول اللہ آپ نے دیکھا, لیکن ہے خطاب سب کو ہے, یعنی آپ سب نے دیکھا یہ منظر, یہ سنا ہے آپ نے. الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ, محاجہ ہوا, مناظرہ ہوا ابراہیم کے ساتھ اس شخص کا رب کے بارے میں، اپنے پروردگار کے بارے میں، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کے پاس جو حکومت ہے الہی حکومت ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھ جس نے مناظرہ کیا یعنی نمرود، وہ یہ دعویٰ رکھتا تھا کہ اس کی الہی حکومت یہی ہے، ان آتاہ اللہ الملک، یہ اللہ کی حکومت ہے۔ افغانستان میں جب وہ روس نکلا تھا اور مجاہدین اس زمانے کے کامیاب ہوئے تھے، پہلا صدر انہوں نے بنایا تھا عبوری صدر صبغۃ اللہ مجددی کو، پہلا افغان صدر بنا تھا، ایک جہادی جماعت کا لیڈر تھا وہ، ابھی بھی ہے شاید صبغۃ اللہ مجددی، پتہ نہیں فوت ہو گیا یا موجود ہے، مجھے ذہن میں نہیں ہے دقیقہ۔ اور وہ دو مہینے یا چار مہینے یا اتنی محدود مدت کے لیے تھا، پھر اس کے بعد برہان الدین ربانی کو چنا گیا تھا۔ مجددی کو جب بنایا گیا تو اس نے ہٹنے سے انکار کر دیا، جب مدت ختم ہوئی تو انہوں نے کہا بھی آپ کو محدود مدت کے لیے بنایا تھا، اب آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے، آپ صدر نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے صدر بنایا تھا، اللہ ہی ہٹا سکتا ہے مجھے، اب آپ بشر کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، یہ مقام ہی ایسا ہے کہ اسے اللہ ہی مجھے ہٹا سکتا ہے۔ خوب، یہ نمرود کا بھی یہی کہنا تھا کہ خوب یہ جو آپ لوگوں کو کہتے ہو الہی حکومت الہی نظام، حضرت ابراہیم لوگوں کو خدا کی طرف، تو وہ نمرود یہ کہتا تھا کہ خوب یہی الہی حکومت ہے نا، یہ اللہ کی حکومت ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے، جس طرح فرعون یہ کہتا تھا خوب یہ اللہ کی حکومت ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں کیا کمی ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا کہ خوب یہ نہیں ہے الہی حکومت، تو اللہ نہیں ہے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ کیسے تو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، یہ اللہ کی حکومت ہے، تو اللہ نہیں ہے اور تو اللہ کی جانب سے بھی نہیں ہے۔ دلیل یہ پیش کی کہ خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا خوب یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، قال انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے پھانسی کے دو قیدی بلوائے اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی دلوا دی، کہا یہ دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مروا دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ ڈل ہے، یہ موٹی کھوپڑی ہے، اس کے اندر یہ لطیف باتیں نہیں آئیں گی، لہذا حضرت ابراہیم نے بات وہیں چھوڑ دی کہ یہ دلیل رہنے دو۔ دوسری دلیل حضرت ابراہیم نے دلیل بدلی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے طلوع کر مشرق میں غروب کر، فبہت الذی کفر، یہاں مبہوت ہو گیا، چپ ہو گیا، اب کیا کہے یہاں پر، یہاں سے تو دو سورج نہیں بلوا سکتا تھا، ایک کو کہے مشرق میں ڈوب جائے، ایک کو کہے مغرب میں ڈوب جائے، یہ شعبدہ بازی نہیں دکھا سکا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خوب اس کے بعد پھر ایک اور ہے، اور کل عظیم مرہ علی قریت خاویت علی عروشہ، خوب یہاں اس محاجہ حضرت ابراہیم میں ایک شخص ہے دعوی حکومت الہی کر رہا ہے کہ میری حکومت الہی حکومت ہے، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکومت عطا کی ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو لوگوں کو حکومت اللہ کی ہونی چاہیے الہی ہونی چاہیے، خوب یہی حکومت ہے، یہ میری ہے، آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم نے رد کیا اس کو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا الہی حکومت۔ اب توجہ فرمائیں کہ یہی شخص، یہی الم ترا الذی حاج ابراہیم، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کیا دیکھا ہے یہ شخص، یہ شخص جس کے یہ الٹی منطق ہے، جس کی طاغوتی ہے، طاغوت ہے، اور اس کا نام عنوان اس نے دیا ہوا یہ اللہ کی حکومت ہے۔ آج آپ غور کریں، الم ترا یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کیا نہیں دیکھتے تم، آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں، طاغوتی نظام قائم کر کے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی حکومتیں ہیں، لیکن جواب کیا ہے، جواب مقابلے میں کوئی ابراہیم نہیں ہے جو ان کو متوجہ کرے کہ تم طاغوت ہو، یہ اللہ کی حکومت نہیں ہے، رب رب وہ ہے جو احیاء کرتا ہے و اماتہ کرتا ہے، و رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تم کیسے مدعی ہو کہ اللہ کی حکومت تم نے قائم کی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، واقعاً ابراہیم کی تلاش میں ہیں. اگر ابراہیم نہ ہو, ابراہیم نہ ہو کسی دور کا, وہ دور طاغوتوں کو ہی اللہ کا نمائندہ مان لیتا ہے, وہ انہی کو حاکم الہی تسلیم کر لیتا ہے. اور واقعاً یہ ہوا, ابراہیم کی کمی یا محسوس ہوتی ہے. اگر سارا جہان صنم گدہ بن جاتا ہے, وہ صنم پرست و بتگر و بت فروش, اور ایسے الہی حکومتوں کے, طاغوتی حکومتیں کے جو بنا میں حکومت اللہ قائم کرتے ہیں ان کو تسلیم کر لیتے ہیں. ابراہیم چاہیے جو انہیں منہ پہ کہے کہ تو طاغوت ہے, تو گمراہ ہے. جیسے کل پیچھے اشارہ کیا تھا, یہ دوسرا نمونہ ہے. کل ابراہیم کا مناظرہ تھا و قوم کے ساتھ و آزر کے ساتھ, کہ ابراہیم کے اندر اسوہ حسنہ ہے جب انہوں نے کہا کہ انا برآء منکم و مما تعبدون من دون اللہ, اور کہا کہ تم سب دشمن ہو اور میں دشمن ہوں تمہارا. ابراہیم نے اعلان دشمنی کی اپنی قوم کے ساتھ, بت پرستوں کے ساتھ, آزر کے ساتھ. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اسوہ ہے ابراہیمی. ہر دور کو جو ابراہیم چاہیے, یہ کام کرنے والا ابراہیم جو بت پرستوں سے اپنے راستے جدا کر لے. قرآن فرما رہے نا کہ تمہارے لیے ابراہیم کے اندر اسوہ حسنہ ہے. فی ابراہیم والذین معاہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم, ہم بری ہیں, ہم اعلان لا تعلقی کرتے ہیں تمہارے سیاستوں سے اور تمہاری پالیسیوں سے اور تمہارے کاموں سے. اور دوسرا یہ کہ ہم اعلان عداوت کرتے ہیں, ہم دشمنی کا اعلان کرتے ہیں تمہارے ساتھ, ہم دشمن ہیں تمہارے جب تک تم اس راہ پر چلو گے. ان کو اقبال ان چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. ابراہیم ہو تاکہ آزروں آزریوں کو اور بت پرستوں صنم قدوں کو یہ للکارے, اور نمرودوں کو اس طرح مبہوت کرے. فبہت الذی کفر, ابراہیمی قوت استدلال سے مبہوت ہوا. ایسی آئیڈیالوجی ابراہیم نے آ کر پیش کی, اس کی بے منطق باتوں کے سامنے مبہوت کر دیا. یہ مبہوت کن منطق, مبہوت کن آئیڈیالوجی پیش کرنا ابراہیم, ہر نسل کو اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. ورنہ ظالم حکومت طاغوتی بنا کر اس کو الہی حکومت کا ٹائٹل بینر لگا دیں گے کہ یہ اللہ کی حکومت ہے جو ہم نے بنائی ہے. سورہ انعام میں سورہ انعام میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اور, یعنی اسی قانون کا ایک اور شعبہ, ایک اور شق اسی کی بیان کی ہے. آیہ 129 میں ہے. وَكَذَلِكَ, ایک ماجرہ ذکر کر کے کہ اسے ہم نہیں پڑھتے ابھی. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. خوب ظالمین جس جن راہوں پر چل جاتے ہیں, چل پڑتے ہیں, تو خدا ظالمین کا ولی و والی ظالموں ہی کو بناتا ہے. جو قومیں راہ ظلم پہ چل پڑتی ہیں, جو افراد راہ ظلم پہ جو گروہ نکل پڑتے ہیں, ان کا ولی خدا ظالموں ہی کو بناتا ہے. یعنی ظالموں کا حاکم بننا دلیل ہے کہ قومیں ظلم ہی کی طرف جا رہی ہیں, چونکہ اللہ کا قانون ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بعض الظالمین بعضا, بعض ظالمین کو بعض کا ولی بنا دیتے ہیں. جس طرح کفار کے اولیاء طاغوت ہیں, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جو اہل کفر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے. اسی طرح ہم ظالمین کو ولی بناتے ہیں, لیکن کن کا؟ بعض دیگر ظالمین کا. یعنی جب اولیاء ظالمین بن جاتے ہیں تو متولی علیہم بھی ظالم ہی ہوتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ حکومتیں ظالم ہوں اور رعیتیں ظالم نہ ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پھر دونوں ظالم ہوں گے, چونکہ ہم ظالموں کا ولی ظالموں کو بناتے ہیں. کبھی بھی حق پرستوں کا ولی ظالموں کو نہیں بناتے. جب ظالم بن جاتے ہیں, سمجھو کہ ظالموں کے اوپر ہی بنے. یعنی جنہوں نے ظلم کا راستہ اپنایا ہے, جس رعیت نے, عوام نے, ظالم ان کے اوپر ہو جائیں گے، کہ یہ روایات میں بھی ہے، خصوصاً امیر المومنین نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ اگر تم میری قدر نہیں جانو گے وہ لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے جو رحم نہیں کریں گے تمہارے اوپر، اگر تمہیں عدل کی حکومت پسند نہیں ہے تو پھر دوسرا پیچھے راستہ ظلم ہی رہ جاتا ہے، پھر ظالموں کے لیے تم تیار ہو، اگر عادل امام کی حکومت کے لیے آمادہ نہیں ہو تم. سورہ آراف میں کہ یہ البتہ آخرت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے، قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے، لیکن دوسری جگہ پر قرآن مجید میں یہی نقطہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت یوسف کی زبان سے ذکر کیا ہے دنیا کے لیے. یہ بات جو بعض آخرت میں جا کر خدا سے دعا مانگیں گے، یہی دنیا کی بھی دعا ہے، یعنی آرزو، یہ موقف ہے ایک، دنیا میں بھی و آخرت میں بھی، اخروی زندگی کا بھی و دنیاوی زندگی کا مشترک شعار ہے، یہ مشترک شعار، جو دنیا میں اس کو عملی کرے گا آخرت میں بھی یہی شعار اس کا ہوگا، لیکن جو دنیا میں اس شعار کو ترک کرے گا آخرت میں اس کے الٹ اس کے ساتھ عمل ہوگا. سورہ مبارکہ آراف میں ہے کہ ایک مقام آراف ہے قیامت میں، ایک جنت ہے جہنم ہے، اور جنت و جہنم کے علاوہ ایک مقام ایسا ہے جس کو آراف کہتے ہیں. اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ جنت ہی کا ایک مقام بالا تر ہے، یعنی جنت سے جنت کے اعلیٰ مقام والے ہیں، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ جنت و جہنم کے درمیان میں ہیں، دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ادھر والوں کو بھی اور ادھر والوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو بھی وہ مقام آراف قرآن مجید میں آیہ 47 میں ہیں کہ ونادا اصحاب الجنت، آیہ 44 میں ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جنتی جہنمیوں کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ تو صحیح نکلا سارا، جنتی یہ کہیں گے کہ ہمیں تو جو کچھ کہا گیا تھا وہ سب ہے یہاں. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا یا نہیں ہوا، صحیح نکلا یا نہیں، ہمارے ساتھ تو جو وعدہ تھا وہ سارا صحیح پورا ہوا. وہ کہتے ہیں ایک دہریا مر گیا اور مرنے کے بعد کسی آدمی کو خواب میں نظر آیا، ملحد کسی مومن کو خواب میں نظر آیا، دیکھا مرنے کے بعد، تو اس مومن نے اسے پوچھا کہ وہ تم تو دنیا میں انکار کرتے تھے ہر چیز کا کہ کوئی جنت جہنم حساب کتاب یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ انکار کرتے تھے، اب بتاؤ مرنے کے بعد کیا اب بھی یہی کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے حساب کتاب؟ کہا ہاں میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کہا واقعی نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ جو ہی مرے بغیر حساب کتاب کے سیدھا جہنم لے گئے ہمیں، بغیر حساب کتاب کے، کوئی حساب کتاب، بعض ایسے ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اہل جنت جہنم سے پوچھیں گے کہ اب ہمیں تو جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، آپ بتاؤ آپ کے حق میں بھی پورا ہوا سب کچھ؟ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم ان لعنۃ اللہ علی الظالمین. اور وہ کہیں گے ہاں ہمارے حق میں بھی وہ سارے باتیں جو کہی گئی تھی، وہ عذاب اور سختیاں وہ سب ہو گئیں. اسی وقت ایک مؤذن اذان دے گا، اعلان کرے گا کہ خدا کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر، یعنی یہ ظالم ہیں یہ جو جہنم میں ہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وما بالآخرۃ کافرون، وہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی پھرے ہوئے تھے، منحرف تھے راہ خدا سے، دوسروں کو بھی کرتے تھے یہ منحرف. وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال، اعراف کا جو مقام ہے اس کے اوپر کچھ مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو جانتے ہیں ہر ایک کو اس کے چہرے سے، سیما سے جانتے ہیں، وہ رجال اعراف سیما شناس ہیں، چہرہ شناس ہیں، جس کو بھی دیکھیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون ہے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يُطْمَعُونَ. اب یہ سلام کریں گے اہل بہشت کو اور انہیں کہیں گے کہ تم جس چیز کی تمع کر رہے تھے اس میں داخل نہیں ہوئے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. اور یہ اصحاب آراف جب ان کی نگاہ پڑے گی جہنمیوں کے اوپر, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اے خدایا ہمیں ظالموں کے ساتھ قرار نہ دے, ظالموں کے ساتھ ہمارا شمار نہ ہو, ظالموں کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو. یہ بہت اہم ہے, ظلم کے ساتھ خدایا ہمیں مت شمار کر, ہمیں ظالموں میں سے مت قرار دے. آپ دعائے ابھی حمزہ سمالی میں دیکھیں کس قدر امام رو رو کے گڑ گڑا کر خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. بہت اعلیٰ دعا ہے ابھی حمزہ سمالی, امام سجاد علیہ السلام کی دعا. بعض ہمارے اساتید ذکر فرماتے تھے کہ یہ بعض بزرگان کے دعائی قنوت تھی, نماز شب کی دعائی قنوت تھی یہ دعائے ابھی حمزہ سمالی, جو ویسے بھی انسان پڑھے گھنٹہ لگ جاتا ہے, وہ دعائے قنوت میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. بہت اعلیٰ دعا ہے کہ اس کا ایک حصہ اسی کے متعلق ہے. بار بار امام اس موضوع کو بار بار اس دعا میں چھیڑتے ہیں, ایک حشر با اولیاء اور ایک اس بات پر بہت زیادہ حساسیت کے پروردگار مجھے اپنے اعداء کے ساتھ شمار نہ کر, جو تیرے عدو ہیں تجھ سے دور ہیں ان کے ساتھ شمار نہ کر, نہ میرا رویہ ان جیسا ہو, نہ میری شباہت ان جیسی ہو, نہ میرا عمل ان جیسا ہو, کسی بھی طرح سے میں اس محفل میں نہ جاؤں جو تیرے اعداء ہیں, تیرے دشمن ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو حساسیت نہیں ہے ظالموں کے ساتھ ہونے میں, کوئی قباحت نہیں. اصحاب آراف دعا کریں گے خدایا ہمیں ظالموں کے ساتھ قرار مت دے. قرآن کے دیگر آیات میں ہے کہ یہی دنیاوی شعار بھی ہے انبیاء کا کہ خدایا ہمیں ظالموں کے ساتھ شمار مت کر, محشور مت کر ظالموں کے ساتھ. روایات میں صراحت کے ساتھ ہے کہ حتیٰ جو ساکت پر ظلم ہے وہ بھی مع ظالم ہے, وہ بھی ظالم ہی شمار ہوتا ہے. جو دو قدم کسی ظالم کے ساتھ اٹھاتا ہے, جو دو دن کسی ظالم کے ساتھ گزارتا ہے, جو راضی پر ظلم ہے وہ بھی ظالم کے ساتھ ہے, وہ بھی ظالم کے ساتھ شمار ہوگا. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, سورہ آراف میں ہی ہے آیہ 150 میں, کہ یہ وہی جیسے اشارہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت یوسف, انبیاء کرام نے ایک خدا سے جو طلب کی ہے دعا کہ ہمیں ظالموں کے ساتھ معشور نہ کرنا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَ آصِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي, کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ معراج سے واپس آئے یا عالم غیبت سے واپس آئے اپنی قوم میں اور منظر دیکھا قوم سامری کے پیچھے, تو بہت غضبناک ہو کر وہ افسوس کرتے ہوئے آئے اور ساتھ یہ کہا کہ بہت برے لوگ پیچھے چھوڑ کے گیا ہوں, بہت بری قوم چھوڑ کے گیا ہوں. عجلتم امر ربکم, جلدی کی تم نے, انتظار نہیں کیا. والق الواح, تختیاں تورات کی جو خدا نے دی تھیں, لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ کو ملی تھی, رسول اللہ کو القا ہوئی, واہی ہوئی اور رسول اللہ نے لکھوائی, پھر یہ واہی حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی واہی ملی باقاعدہ تختیوں کے اوپر. والق الوا, یا ممکن ہے حضرت موسیٰ نے خود لکھی ہوں وہ تختیاں وہاں پر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے واہی آئی ہو اور خود لکھی ہوئی ہوں, کہ تحقیق طلب ہے یہ مطلب. باہر کیف جب وہ 40 روزہ میقات سے واپس آئے تو ہاتھ میں تختیاں تھیں, الواح تھیں آیات الہی کی, تورات کی. وہ القل الواح، قوم کی جو حالت دیکھی تو پھینک دیں وہ غصے سے، حضرت موسیٰ نے وہیں پر وہ کتابیں پھینک دیں، وہ اخذ براس اخیہ یجرہ، بھائی کے سر سے پکڑا، سر سے پکڑا یعنی بالوں سے پکڑا، ایک اور آیت میں ناسیہ سے پکڑا یعنی پیشانی کے اوپر زلفیں تھیں گویا حضرت ہارون کی، ان سے پکڑا حضرت موسیٰ نے، یجرہ اور کھینچا، پکڑ کے بھائی کو کھینچا، یجرہ الیہ، قال ابن ام، اے ماں کا بیٹا ماں جایا، ان القوم استضعفونی، میرا قصور نہیں ہے، میں نے قوم کو روکا سامری پرستی سے، گوسالہ پرستی سے، لیکن انہوں نے مجھے تنہا کیا، استضعفونی، کمزور کر دیا، میرا ساتھ چھوڑ گئے، سامری کی تقویت کی، مجھے تضعیف کیا، مجھے کمزور کیا انہوں نے، وقادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے مجھے یہ لوگ، میرے قتل پر آمادہ تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے بچھڑے کی اور سامری کی مخالفت کی ہم آپ کو قتل کر دیں گے، فلا تشمت بی الاعداء، وہ بھی دشمن ہیں سارے دیکھ رہے ہیں ہم دو بھائی، ادھر آپ نے میرے بال پکڑے ہوئے ہیں اور سامری ادھر کھڑا ہوا ہے، قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ مجھے پکڑ لیا ہے، میں بے قصور ہوں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے شمار نہ کر ظالموں کے ساتھ، یہ ظالم قوم ہیں، میں نہیں ہوں ان کے ساتھ، کسی بھی لحاظ سے میرا شمار ان ظالم قوم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور نہ میں ہوں ان میں، لا تج، حضرت ہارون نے فرمایا کہ مجھے نہ شمار کر ظالم قوم کے ساتھ، میں نہیں ہوں، میں اس ظلم میں شریک نہیں تھا، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے خدا سے مغفرت طلب کی، اور پھر متوجہ ہوئے سامری و قوم کی طرف کہ انہوں نے جو کچھ عمل انجام دیا تھا، بھلے سورہ توبہ ایک آیا اور پڑھ دیتے ہیں، سورہ توبہ کی وقت ختم ہے، سورہ مبارکہ توبہ میں بھی کل بھی غالباً یہ آیا پڑھی تھی ہم نے دوسری مناسبت سے، کہ یہ جو ہماری برادری سسٹم ہے، کل بھی یہی عنوان اشارہ کیا تھا کہ یہ آیا بہت صراحت کے ساتھ برادری نظام کی نفی کر رہی ہے، اس کو غلط قرار دے رہی ہے، اب دیکھیں ہمارے یہاں مسلمان بعد میں ہیں، قوم قبیلہ برادری پہلے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے آبا و بھائی، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ترجیح دیتے ہیں کفر کے راستے کو دین کی راہ پر، اللہ کی راہ پر، ایمان پر، ان کو اپنا ساتھی مت اختیار کرو، اپنا اولیاء مت چنو، انہیں نہ کہو کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں برادری میں، ہم برادری کے ساتھ ہیں، نہ، برادری نظام نہیں چلے گا تمہارا، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے یہ کام کیا وہ ظالم ہے، یعنی جس نے الہی نظام چھوڑ کر برادری نظام کو ترجیح دے دی، ایمان کے معیاروں کو چھوڑ دیا اور برادری کو اپنا لیا کہ یہ بھائی ہیں، اپنے قوم کے بندے ہیں، قبیلے کے بندے ہیں، قوم قبیلہ کہاں سے معیار بنا لیا آپ نے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم برادری پرست بن گئے، اگر یہ آبا، یہ بیٹے، یہ بھائی، یہ ازواج، یہ شوہر، یہ بیویاں، یہ قبائل، یہ مال، یہ تجارتیں، یہ دکانیں، یہ گھر تمہارے، یہ سب تمہیں پسند ہیں، اللہ رسول اور جہاد در راہ خدا کے بجائے یہ چیزیں اگر تمہارے معیار ہیں، پھر انتظار کرو خدا کے امر کا، اور اللہ کا امر کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فسق و فجور کا راستہ ہے، اور خدا فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ انہیں معیار قرار دیتے ہو ایمان کے اوپر، جہاد در راہ خدا پر، راہ خدا ایک طرف، برادری ایک طرف۔ جب ہوتا ہے انسان کئی دفعہ راہ خدا و برادری میں دوراہا آ جاتا ہے، وہاں یا ایو الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کس کو انتخاب کرو گے؟ برادری کو یا رائے خدا کو؟ اگر رائے خدا کو اختیار کرو گے، فسق ہے، دین سے خروج ہے۔ اولئک ہم الظالمون، یہی ظلم ہے کہ ہم اپنی برادری کے ساتھ چلیں گے، ہم اپنی برادری کے پیچھے چلیں گے، برادری کا فیصلہ ہے، برادری کو ووٹ دیں گے، برادری کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ فرض کریں ابھی روزمرہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف فرض کریں ایک مومن ہے رائے خدا میں، اور ایک طرف ایک برادری کا مشابہ عمل ہے، ہم کہاں جاتے ہیں برادری کے کام میں؟ وہ جو ایمانی رشتے میں ہے یا ایمانی راہ ہے اللہ کا راستہ، اسے نہیں ہم قبول نہیں کرتے، برادری کو ترجیح دیتے ہیں۔ فسق کا راستہ ہے یہ، اس فسق کے اوپر دیندار بن کے بیٹھے ہوئے ہو، فسق کے زندگی میں، فسق و فجور کی زندگی میں مومن بن کے بیٹھے ہو، خوش ہو یا مومن ہے، یہ ظلم ہے۔ اولئک ہم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں جو برادری نظام کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے نظام کی پیروی کرنی ہے تم نے، بس کسی شعبہ زندگی میں آپ ظلم کی پیروی نہیں کر سکتے، ظالم کی طرف رجحان پیدا نہیں کر سکتے۔ ابھی آ رہی ہیں اگلی آیات، زیادہ سری ہیں ان سے، ان آیات میں اشارے ہیں ضمنی، اصل بات کسی اور چیز کے متعلق ہے، ضمناً نقطہ بیان ہو رہا ہے۔ اگلی آیات بہت صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اگر ذرا برابر رجحان ظلم کی طرف تمہارے دل میں پیدا ہوا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، ساری کارکردگی تمہاری خراب ہو جائے گی۔ اگر ظلم کی طرف تمہارے اندر گنجائش پیدا ہو گئی، ظلم کی طرف رجحان پیدا ہوا تمہارے اندر۔ وقت تمام ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ بیان کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔